والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی ان دریاؤں کے ساتھ ساتھ چل کے بھی، یا ان کے اندر جو کشتیاں چلتی ہیں ان کے ذریعے بھی انسان مختلف علاقوں کو ایکسپلور کرتا ہے، نئی نئی آبادیوں کے پاس جا کے رکتا ہے، کیونکہ عموماً آبادیاں پانی کے پاس ہوتی ہیں، تو اس طرح نئی دنیایں کھلتی جاتی ہیں انسانوں پر. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی، یعنی ساری زمین ایک جیسی سپاٹ نہیں بنا دی، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں وادیاں ہیں، کہیں درخت ہیں، کہیں سمندر ہیں، کہیں گھنے جنگل ہیں، یہ ساری علامتیں ہیں. اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں، یعنی اندھیرے میں رات کے وقت تلاش کرتے ہیں جب دن کی نشانیاں مٹ جاتی ہیں. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں، کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اور تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی. اللہ اکبر، یعنی ہمارے سارے گناہوں کو جانتا ہے، اس کے باوجود ہمیں نعمتیں دیے چلے جا رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نماز نہ پڑھیں اور ہمارا کھانا نہ ملے ہمیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی اور وہ بھی ساری ساری زندگی سے کھا پی رہے ہیں اور ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے تو ہی زندہ ہے. اور کیوں یہ آزادی دی ہوئی ہے؟ تاکہ بندوں کا امتحان لیا جائے، شاید کسی دن پلٹ آئیں، شاید اللہ کے وفادار بن جائیں. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کے سامنے بھی جھکتے ہیں تو وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو عبادت میں کیسے شریک کر سکتے ہو؟ اور پھر لا یخلقون شیئا وہم یخلقون کے بعد فرمائے اموات، مردہ ہیں. یہاں اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہاں اشارہ پتھروں کی طرف نہیں، ان کی تو کوئی زندگی نہیں تھی کہ موت ہو، وہ تو آلریڈی موت ہے، ڈیڈ ہے. یا سورج چاند ستاروں کی طرف نہیں اشارہ، یہاں اشارہ ہے انسانوں میں سے ان ہستیوں کی طرف کہ جن کو مرنے کے بعد لوگ الہ کا درجہ دے دیتے ہیں، ان کی قبروں پہ جا کے نظر و نیاز دیتے ہیں، جانور قربان کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں ان کو، اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے رب کے ساتھ معاملہ کرے. تو اس سے روکا جا رہا ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دوبارہ کب اٹھیں گے، کیونکہ جب وہ زندہ تھے تب بھی ان کو نہیں پتا تھا، مر کے کہاں سے پتا چلے گا کہ وہ اس قبر سے کب باہر آنے والے ہیں. جب ہم زندگی میں ہم دنیا میں سوتے ہیں رات کو تو ہمیں پتا ہوتا ہے اتنے بجے اٹھنا، الارم لگا دیتے ہیں، کسی کو کہہ دیتے ہیں ہمیں جگا دو اگر ہم خود نہ جاگ سکیں، لیکن قبر والوں کو تو کوئی جگائے بھی تو وہ نہیں جاگتے، اور ان کے پاس کوئی الارم ہی نہیں ہے کہ وہ خود جب اٹھنا چاہیں وہ اٹھ سکیں. تو جب وہ اپنی نیند سے اپنی موت سے اٹھ بھی نہیں سکتے تو تمہاری باتیں کہاں سے سنیں گے، اور تمہاری نظر نیاز کو کہاں سے اپریشیٹ کریں گے، اور کس طرح تمہارے کام آئیں گے؟ تو غیر اللہ کو سجدہ شرک ہے، غیر اللہ سے دعا کرنا شرک ہے. الہکم الہم واحد، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، ایک رب ہے، ایک خالق اور ایک مالک ہے، ایک معبود ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. اللہ یقیناً ان سب کے کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے بھی. وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں. جہاں ہم نے پیچھے بہت سی آیات پڑھی جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس سے محبت کرتا ہے، اب یہاں یہ بتا دیا کہ کس سے محبت نہیں کرتا. تو جو شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو، تکبر کرتا ہو، وہ کبھی بھی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا. تو اللہ تعالیٰ کو بندے سے اس کی عاجزی پسند ہے، تکبر نہیں. اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے اوپر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا، بتاؤ اب کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے، جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا، وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دے رہے ہیں، کیسے نہیں کر رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت جو ہے وہ انسان کے لیے ہمیشہ کے خاتمے کا نام نہیں ہے، موت کے بعد انسان کی ایک اور زندگی شروع ہو جاتی ہے جس میں سزا بھی ہے جزا بھی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا آج جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، یعنی قبر کے اندر جو سزا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا۔ سبحان اللہ، کیا کمپیریزن دیا ہوا ہے کہ جو لوگ منکر ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رب نے کیا اتارا تو وہ کہتے ہیں پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور تقوی والے کیا کہتے ہیں، جو اتارا ہے خیر ہی اتارا ہے، سب اچھا ہی اتارا ہے، کچھ اس کو اساطیر الاولین بتاتے ہیں اور کچھ اس کو خیر بتاتے ہیں۔ آپ کیا بتاتے ہیں؟ واقعی اللہ کرے کہ ہم سب کے لیے خیر ہی ہو اور اسے خیر سمجھ کے ہم لیں اور اس سے ہماری زندگیوں میں خیر ہی خیر ہو جائے اور ہمارا انجام بھی بخیر ہو جائے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ دوسری طرف جب تقوی والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی تو جواب دیتے ہیں بہترین چیز اتری ہے، یعنی جو قرآن کو پڑھتا اور سمجھتا جاتا ہے وہ اس کو قبول کرتا جاتا ہے جس کے اندر خیر ہوتی۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، انڈر لائن کر لیجئے، للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنا، اس وعدے کو یاد رکھیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کی اس کتاب کو تھامے پکڑے اور آپ کے لیے خیر اور بھلائی نہ آئے۔ بعض اوقات ہم دنیا کی قربانی کر کے یہاں آتے ہیں نا، آپ نے ایک ڈگری کی، آپ اگلی کے لیے تیاری کر رہے تھے اور اتنے میں آپ کو یہ راستہ دکھائی دیا، آپ اپنی دنیا کا ایک سال سیکریفائس کر کے یہاں بیٹھے، اب آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میری دوستیں مجھ سے آگے نکل جائیں گی، وہ جلدی ڈگری لے لیں گے، ان کی جلدی شادی ہو جائے گی، ان کے بچے جلدی ہو جائیں گے، وہ جلدی بڑے ہو جائیں گے۔ کیا یہ واقعی یہ سب چیزیں انسانوں کے ہاتھوں میں؟ کیا ہر ڈگری کی تمنا رکھنے والا ڈگری لے سکا؟ کیا ہر ڈگری رکھنے والا جاب لے سکا، پسندیدہ اپنی مرضی کی جاب؟ کیا ہر جاب والا اپنی مرضی کا گھر بنا سکا اور اپنی مرضی کی شادی کر سکا؟ نہیں۔ کیا ہر اپنی مرضی اور پسند کی بیوی لانے والا اپنی پسند کی اولاد پیدا کر سکا؟ اور کیا اپنی پسند کی اولاد رکھنے والا ان کو وہ سب کچھ دے سکا جو وہ دینا چاہتا تھا؟ کس دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اس میں کون سی چیز اپنی مرضی کی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، جو اللہ دے شکر ہے اس کا، اور جو نہ دے اس پر بھی شکر ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ٹھیک ہی نہیں تھا۔ جو نہ ملے اس پہ ہمیشہ سوچا کریں اس میں خیر تھی جو مجھے یہ نہیں ملا، اور جو ملا ہے اس میں بھلائی ہے، اور اگر میں نے اس کو خیر سمجھ کے لیا ہے، حسنہ سمجھ کے لیا ہے، تو اللہ اس دنیا میں بھی حسنہ دے گا اس قرآن کی بدولت سے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں۔ کتنے ہی حافظ بچے میرے علم میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے حفظ کیا، بظاہر اپنے وقت میں اپنے دوسرے کلاس والوں سے پیچھے رہ گئے اور پھر اس کے بعد ان سے بھی آگے نکل گئے، اور اب ایک طرف وہ دنیا کے کام بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف رات کو رمضانوں میں تراویح بھی پڑھاتے ہیں۔ اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہو سکتی کہ آپ دونوں جگہ پہ برابر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دنیا میں لگ جائیں تو دین آپ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، یا دین میں لگے تو دنیا چھٹ جائے گی۔ دنیا بھی بقدر حصہ بقدر ضرورت ملے گی آپ کو، لیکن وہ ملنا بھی کوئی بہت بڑی ایسی بات نہیں، ہاں اللہ کی نعمت شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اصل نظر ہماری پھر آخرت پر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ولدار الآخرت خیر، یہ کس کا انجام ہے؟ جنہوں نے کہا تھا کہ یہ قرآن خیر ہے، ان کے لیے آخرت کا گھر بھی بخیر ہے۔ ولنعم دار المتقین، اور کتنا اچھا گھر ہے متقیوں کا، کیسا گھر؟ جنات عدن، عدن کے باغ، جنات عدن یدخلونہا، عدن کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤن، ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، جو ان کی تمنا ہوگی، جو ان کی خواہش ہوگی۔ دنیا کو جنت بنانے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکے، وہ سب کچھ نہیں لا سکے جو وہ چاہتے تھے، اگر وہ بوقت ضرورت ان کو مل بھی گیا تو موت سے نہیں بچ سکے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، السلام علیکم، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ یہ ہے اصل خوش نصیبی، یہ ہے اصل خوش قسمتی۔ دعا کیجیے اس وقت اپنے لیے کہ اللہ جب ہماری موت آئے تو فرشتہ آ کر سلام کرے اور خوشخبری لے کر آئے، کیونکہ موت تو آنی ہی آنی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ اس حال میں آتے ہیں ان کی جان نکالنے کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، پاک صاف۔ اس سے صفائی کی کتنی زیادہ اہمیت پتہ چلتی کہ انسان گندا نہ رہے، نہ جسم اس کا گندا ہو، نہ لباس اس کا گندا ہو، نہ خیالات گندے ہو، اور نہ ہی اس کی زبان گندی ہو، اور رات کو بھی سوئے تو صاف ستھرا سوئے، کہ اگر سوتے سوتے میں جان نکل گئی تو فرشتے آ کر سلام کریں۔ پہلے فرشتہ جب سلام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے تم سلامت رہو، سلامتی میں ہو، اور پھر خوشخبری دیتا ہے کہ فکر نہیں کرو، وقتی تکلیف ہے، اس کے بعد جنت ہے تمہارے لیے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی تمہارے لیے۔ تو اس لیے مسواک کا اہتمام، روزے کی حالت میں بھی مسواک کا اہتمام ضرور کریں، کوشش کریں ہر نماز سے پہلے وضو جب کریں تو ایک دفعہ مسواک ضرور کریں۔ کتنے لوگوں کو لکڑی کا مسواک استعمال کرنا آتا ہے؟ سب کو آتا ہے الحمدللہ، جس کو نہیں آتا وہ ضرور سیکھ لے۔ اور اس کے فائدے کیا ہیں، اس پر ایک پیمفلٹ بھی ہے، اس کو اگر پڑھ لیں تو انشاءاللہ اور زیادہ شرح صدر ہو جائے گا۔ بلکہ دوسروں کو بھی سنت پر عمل کرنے کی تلقین کریں، کیونکہ جب خاص طور پر آپ رات کو قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتہ آپ کے منہ کے پاس ہوتا ہے، اور اگر آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے تو وہ دور چلا جاتا ہے۔ پھر اس آیت کو دیکھیے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جن کو فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، یقولون سلام علیکم، کہتے ہیں تم پر سلام ہو، سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، کیونکہ تم عمل کرتے تھے، تم سب عمل کرتے تھے۔ تو عمل کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، کرنے کا کام تو پھر یہی ہے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ جن کو فرشتے آ کے سلام کریں۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ آ جائے۔ اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا، ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کی دامن گیر ہو گئیں، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين۔ یہ مشرکین کہتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ لوگو اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت یعنی شیطان کی بندگی سے بچو، اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر دلالت مسلط ہو گئی، پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہو چکا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہوں، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا، یعنی آخرت کے تو ایسے انکاری ہیں، ایسا کفر، اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ ان تمام لوگوں کی بات کا جواب دیا جا رہا ہے جو آخرت کو نہیں مانتے یا اس کے حساب کتاب کو نہیں مانتے۔ اٹھائے گا کیوں نہیں، یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر دیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے جھوٹ کو ان پر کھولنا چاہتا ہے۔ رہا اس کا امکان، تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ ہم اسے حکم دیں کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی. یعنی قیامت بھی بس کن کہیں گے اللہ تعالیٰ اور وہ ہو جائے گی، اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے اور اسی وقت سور پھونکیں گے اور سب قیامت برپا ہو جائے گی. اور جب سے وہ پیدا ہوئے ان کا کام کیا ہے؟ وہ سور لے کے کھڑے، صرف توجہ کی حالت میں، بگل ان کے منہ میں ہے. یعنی یہ بھی نہیں کہ باہر رکھا ہوا ہے کہ اچھا جس وقت حکم آئے گا تو اٹھا کے منہ میں ڈال کے پھر. آلریڈی تیار بیٹھے ہیں کہ کس وقت اللہ کا حکم جاری کر دیا جائے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا، جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ان کو ہم دنیا میں ہی اچھا ٹھکانہ دیں گے. پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ ہجرت کا حکم آ گیا تھا، تو اب ہجرت کے فائدے بتائے جا رہے ہیں. اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ جان لیں، وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں، کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. یعنی انہیں اندازہ ہو جائے اور دیکھ لیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے ہیں. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے، پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم اور تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کس پہ اتارا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اس کو آگے لوگوں کو مختلف طریقوں سے واضح کریں، اس پر عمل کرنے کے طریقے بتائیں، بول کر بھی اور پریکٹیکلی بھی. مثلا قرآن مجید میں وضو کا ذکر آتا ہے، لیکن کر کے کس نے دکھایا عملی طور پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کا ذکر آتا ہے کئی بار، لیکن عملی طور پر کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدے میں جانا ہے، سلام کیسے پھرنا، یہ سب ڈیٹیل قرآن میں نہیں ہے. اسی طرح حج کے بارے میں آپ نے فرمایا خذو عنی مناسککم، زکات کی ڈیٹیلز، کتنے پرسنٹ زکات دینی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ قرآن میں نہیں ہے. یہ سب آپ نے ہمیں حدیث کے ذریعے بتایا ہے، اس لیے قرآن کے علاوہ حدیث پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اور حدیث ہے کیا؟ دراصل قرآن کی تو تفسیر ہے، اور اگر آپ اس کو اس طرح لیں گے تو آپ کے لیے پڑھنا اور بھی دلچسپ ہو جائے گا. جب میں ایک زمانے میں بخاری پڑھا رہی تھی تو اس وقت میں ہر حدیث کے پڑھاتے ہوئے یہ سوچتی تھی کہ کبھی اللہ مجھے زندگی دے، موقع دے، تو میں ان احادیث کو قرآن کی آیات کے ساتھ فٹ کر دوں کہ کون سی حدیث کس آیت کی تفسیر ہے. کیونکہ قرآن اللہ کی وحی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی پر عمل کر کے چلتا پھرتا قرآن بن کے دکھایا تھا. تو جو کچھ حدیث کے اندر ہے وہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے اور اسی کی عملی تعبیر ہے، تشریح ہے. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی کو کوئی حدیث بتائی تو ایک شخص بولا اللہ کی کتاب میں اس کے برعکس حکم موجود ہے. تو سعید بن جبیر نے کہا میں تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں اللہ کی کتاب پیش کر رہے ہیں. اللہ کے رسول اللہ کی کتاب کے بارے میں تم سے زیادہ علم رکھتے تھے، ان کو زیادہ پتا تھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا کوئی دنیاوی معاملہ ہو تو تم خود اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہو، ہاں اگر دین کا معاملہ ہو تو میری طرف لایا کرو. تو بدعت ہوتی بھی دین کے معاملے میں ہے، دنیاوی معاملات میں بدعت نہیں ہوتی. افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو. وہم لا یشعرون. تو کبھی بھی انسان کو اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بری چالیں کون سی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، اسلام کو نقصان دینے کی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمارے لیے بھیجے جب ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو بھی مسلسل نافرمانی سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی انسان کو پکڑ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے لوگوں پر زمین میں دھنسانے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسنے کا عذاب آئے گا، یعنی مسلمانوں پر. مسلمانوں میں سے کسی آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، آلات موسیقی عام استعمال ہوں گے اور شرابیں پی جائیں گی، یعنی جب یہ کبیرہ گناہ عام ہو جائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی طرح طرح کے عذاب بھیجیں گے. او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چکنے ہوں، یعنی مصیبت سر پہ آئی ہوئی اور وہ بچنا چاہ رہے ہوں لیکن بچ نہ سکیں، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے زور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ کل آپ کو ایک ہوم ورک ملا تھا کہ ڈھلتے سائے کو دیکھ کر سجدے کو یاد کرنا ہے. کسی کو خیال آیا؟ الحمدللہ. زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، کیونکہ سجدہ کرنے والا اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے. یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کرتے ہیں. سجدہ کر لیجیے، اس کے لیے باقاعدہ زمین کے اوپر لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. سجدہ تلاوت جو ہے وہ جھک کر بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جگہ ہے تو کر لیجئے، ورنہ دوسروں کو آپ اذیت نہ دیجئے. اگر آپ کے پاس جگہ نہ ہو، کراؤڈ بڑا اور سجدے کی آیت پڑھی جائے سنی جائے، تو کہاں تک جھک سکتے ہیں آپ؟ جھکیے تھوڑا سا، جھکیے اور جھکیے، جہاں تک جھک سکتے ہیں جہاں تک. سب باقی کیوں نہیں جھک رہے؟ کتنا اچھا لگتا ہے جو سب جھکے، اس طرح بھی جھک کے سجدہ کر سکتے. اوکے چلیے، کیونکہ بہت دفعہ سجدے کی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اچھا کرسی پہ بیٹھے ہیں، اب کون مصلی بچھائے اور وہاں جا کے نیچے اتر کے سجدہ کر کے پھر واپس بیٹھ کے پھر آ. تو تلاوت کا سجدہ جو ہے اس میں رخصت ہے، ٹھیک ہے؟ افضل تو یہی ہے کہ پراپر سجدہ کریں، لیکن اگر جگہ نہ ہو تو اتنا بھی جھک کے کام چلایا جا سکتا ہے. سجدہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب سے سب سے زیدہ قریب ہوتا ہے. ابھی آپ قریب سے ہو کر آئیں، پس سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو. سجدہ اللہ کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہے. مادان بن ابی طلحہ یعمری سے روایت ہے کہ میں صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، عرض کیا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے مجھے اللہ جنت میں داخل کر دے، یا میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں. وہ خاموش رہے. پھر میں نے پوچھا، وہ خاموش رہے. تیسری بار پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، زیادہ سے زیادہ سجدے جمع کر لو اپنی نمازوں کے یا اللہ کے حضور کے. تم میں جب بھی کوئی سجدہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کی وجہ سے اس کا ایک درجہ اوپر بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتے ہیں، تو گناہ بھی جھڑتے ہیں اور درجے بھی بڑھتے ہیں. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو الہ نہ بناؤ، الہ تو بس ایک ہی ہے، لہذا تم مجھ سے ڈرو. اب بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں زراسٹرینز جن کا عقیدہ کیا ہے کہ دو خدا ہے، ایک نیکی کا اور ایک بدی کا. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصتاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے ڈرو گے، کسی اور کا تقویٰ کرو گے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، انڈر لائن کیجیے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے، اب گنے اپنی نعمتیں، گن نہیں سکتے، اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، یعنی توحید کی گواہی تمہارے اپنے نفس کے اندر ہے، تمہیں پتا ہے سب کچھ تمہیں اللہ ہی نے دے رکھا ہے، پھر تم دوسروں کی باتوں میں آ کر اس حقیقت کا انکار کر رہے ہو. مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے، یعنی اللہ کو بھول کر کسی دیوی دیوتا کا نذرانہ دینے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں، یعنی بتوں کے نام پر. ان کی نظر نیاز اور بھینٹ کے لیے اپنی آمدنیوں اور اپنی زمینوں میں سے ایک حصہ مقرر کر کے نکالتے ہیں. اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے، یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا منہ دکھائے، سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں کرتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیٹیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی دین ہوتی ہیں، ان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہ البنات، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، کیونکہ وہ دل بہلانے والی اور اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، یعنی وہ مانوس کرنے والی ہوتی ہیں، کیئرنگ ہوتی ہیں، ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ مرد اور عورت کی نیچر میں کیا فرق ہے، دونوں میں سے کیئرنگ کون ہوتا ہے زیادہ؟ عورت، کیونکہ اس نے ماں بننا ہوتا ہے، اور ایک انسان کے بچے کو سب سے زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی تھی، ان بلٹ ہے اس کے اندر کہ وہ بائی نیچر کیئرنگ ہوتی ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں، اور مرد عام طور پر اس طرح نہیں ہوتے۔ وہاں سے لڑکیاں یہ غلطی کرتی ہیں کہ اپنے شوہروں سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ جیسے وہ خود خیال رکھتی ہیں بچوں کا، وہ بھی ان کا ایسے ہی خیال رکھیں، جو کہ ان کے مزاج میں نہیں ہوتا، الا ماشاءاللہ، ایکسپشنل کیس ایکسپشنل ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کرنا کیا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو بھی، بیٹی بھی اگر بیٹا نعمت ہے تو بیٹی بھی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اور جو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے اس کے لیے جہنم سے آڑ ثابت ہوں گی، اس حدیث پر یقین رکھتے ہوئے، اچھے اجر کی توقع رکھتے ہوئے بیٹیوں پر دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے۔ کیونکہ بعض لوگ واقعی بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو پرائی امانت ہے، بچپن سے ہی تانے دینے شروع ہو جاتے ہیں، پرائی امانت پرائی امانت، بٹ کیا مطلب، اس گھر پہ کچھ بھی حق نہیں، تمہیں تو جانا ہے یہاں سے، اور تمہیں تو آگے جانا ہے آگے جانا ہے، یعنی جب آئے گا وقت جانے گا تو چلے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی ڈراتے رہتے ہیں کہ جانا ہے تمہیں۔ تو ایک لحاظ سے اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف سے یہ ہے کہ بعض اوقات یہ چیز بچیوں کے اندر ایک خوف بھی پیدا کر دیتی ہے، اور شادی سے ایک نفرت بھی پیدا کر دیتی ہے، یا ایک انسیکیورٹی پیدا کر دیتی ہے، اور یہ احساس کہ والدین کو ہماری ضرورت نہیں، بس یہ تو انتظار میں ہے کہ کس وقت آگے بھیج دیں۔ تو اہل عرب بیٹیوں کے معاملے میں بڑا ظلم و ستم روا رکھتے تھے، اسلام نے ہمیں صحیح معاملہ کرنا سکھایا کہ ان کو حقیر مال نہ سمجھو، ان کی ناقدری نہ کرو، وہ تمہارے لیے اجر کمانے کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کی تین بیٹیاں ہوں ان کو وہ اچھی طرح پالے پوسے، اچھی تعلیم و تربیت دے، تو وہ اس کے جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن عام طور پہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، ہائے بےچاری پھر بیٹی ہوگی، خود اپنے ماں باپ بھی اور بہن بھائی بھی اور سارے دل میں ایک ہوک ان کے اٹھتی ہے، اللہ بیٹا ہو جاتا تو کتنا اچھا تھا۔ حالانکہ ولیس الذکر کالانثی، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، بیٹی کا اپنا مقام ہے، اللہ نے ان سے جو کام لینا ہے وہ انہی سے لینا ہے، اور انسانوں کی تخلیق اور تربیت اور پرورش کا کام ان کے ذمہ ہے، کوئی معمولی کام ہے؟ یعنی مرد تو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں اور عورت کی فیکٹری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے جس میں انسان بنتے ہیں، انسان زیادہ قیمتی ہے یا باقی چیزیں؟ تو بیٹی ہونے کو، عورت ہونے کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھے۔ اور معاشرے نے جو کانفیڈنس ختم کر دیا لڑکیوں کا، یا پھر ان کو ریبیلیس کر دیا، یہ دونوں رویے غلط ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا اس کو خوشی سے قبول کرنا ہے، اور جو ہمیں دے اس کو بھی خوشی سے قبول کرنا ہے۔ تو یہ دور جاہلیت کا رواج تھا، تو آج مسلمان ہو کے تو ہمیں دور جاہلیت کی رسموں پر نہیں چلنا نا، مسلمان ہو کے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر عمل کرنا ہے کہ آپ کس قدر بیٹیوں کی کیئر کیا کرتے تھے اور کتنی ان سے محبت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، جب وہ آتی تھیں تو اڑ جاتے تھے، ان کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے، ان کے بچوں سے پیار کرتے تھے، اور جب دنیا سے آپ رخصت ہونے والے تھے تو اس وقت انہوں نے ان کے کان میں خوشخبری دی تھی کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گے، اور وہ بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ تو اگر باپ اور بیٹی کا تعلق دیکھنا ہو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر ریلیشن شپ دیکھے کہ اچھے باپ کیسے ہوتے ہیں اور اچھی بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں۔ جی،
اب تو خیر رمضان ہے مگر پچھلے دنوں بہت گرمی ہوتی تھی. خیر پچھلے دنوں کی بات نہیں, ابو کرتا ہی ایسا ہے کہ جب بھی میں گھر جاؤں تو مجھے خود پانی پلا کے دیتے تھے فریج سے نکال کے, اور کھانا خود دیتے تھے, اور اتنی مطلب کہ کہتے تھے کہ جلدی سے اسکارف اتارو, برقع اتارو اور پنکھے کے نیچے بیٹھو, بہت کیئر کرتے.
یہ اسلام سکھاتا ہے, نہ ہندوازم سکھاتا ہے, نہ عیسائیت سکھاتی ہے, نہ کوئی اور دین سکھاتا ہے. یہ اسلام ہے جس نے بیٹی کو یہ مقام دیا ہے. تو اپنے مقام کے احترام کو پہچانے. اور اہل عرب ایک طرف بیٹیوں کو زندہ ترغور کرتے, دوسری طرف اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَلَى, اللہ ہی کے لیے ہے بلند مثال, یعنی اللہ کی ہر صفت مخلوق کے مقابلے میں اعلیٰ ہے. علم, قدرت, جود و عطا, رزاقیت, خالقیت, جو بھی اس کے اچھے اچھے نام اور صفات ہیں وہ سب سے بہترین ہے اس کے لیے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی جان کو زندہ نہ چھوڑتا, لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے, پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں. یعنی بیٹیوں کو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے لیکن اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں, اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے, ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ, ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں, اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی. وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. تو کتاب کی آمد کا ایک مقصد کیا ہے؟ اختلافات کو دور کرنا اور انسانوں کو ہدایت فراہم کرنا اور رحمت جو اس کو پڑھے. یعنی کوئی بھی شخص دنیا میں کسی بھی مشکل میں ہے, کسی بھی غم میں مبتلا ہے, اگر قرآن پڑھنا شروع کر دے گا تو اس کے غم دور ہونے شروع ہو جائیں گے.